پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت کشیدگی عروج پر ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں گفتگو کرنے کے واسطے بھارت کا ایک وفد پاکستان پہنچا ہے۔ ہم اس کے مضمرات پر، اس کے اثرات پر گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے، یہ جائزہ لیں گے اپنے ماہرین کے ساتھ گفتگو میں کہ آیا مستقبل میں کوئی سیاسی مذاکرات کے امکانات بھی موجود ہیں یا نہیں۔ جس کے بعد ہم اتر پردیش میں ایک انتہا پسند ہندو وزیر اعلیٰ کے تقرر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں ہندو میرج جو بل منظور کر لیا گیا ہے، صدر نے اس پر دستخط کر دیے، اس کے بارے میں ہم پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ سے گفتگو کریں گے۔ پھر اسٹیٹس آف آپریشن رد الفساد پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے کچھ بین الاقوامی موضوعات پر، جس میں سر فہرست تو امریکہ کے وزیر خارجہ کا دورہ چین اور شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی جدوجہد ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تو یہ بتاتے چلیں کہ ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو جماعت علی شاہ صاحب موجود ہیں، جو پاکستان کے طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی کے سربراہ تھے، اور ہمارے ساتھ تو بھارت کے ایک تجزیہ کار اور صحافی پشپیندو کمار صاحب موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ہمارے ساتھی ناصر محمود کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سن لیتے ہیں، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
انتہائی دو طرفہ کشیدہ تعلقات کے باوجود پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ تاس معاہدے کے تحت آبی وسائل کے معاملات پر باہمی مذاکرات میں شرکت کے لیے ایک بھارتی وفد اتوار کو پاکستان پہنچا۔ پیر سے شروع ہونے والے دو روزہ اجلاس میں توقع ہے کہ فریقین خاص طور پر معاہدے کے تحت پانی کی تقسیم کی طرفین کی طرف سے کی جانے والی مبینہ خلاف ورزیوں اور تحفظات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ 57 سال پہلے طے پانے والے سندھ تاس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا، راوی، ستلج اور بیاس کے پانیوں پر پہلا حق بھارت کا ہے، جبکہ 3 مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کے 80% پانی کا حقدار پاکستان ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت دریائے جہلم اور چناب پر بجلی کی پیداوار کے لیے کشن گنگا اور رتلا ڈیم بنا کر اس کے حصے کے پانی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، لیکن بھارت ان تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ وہ معاہدے کے مطابق صرف اپنے 20% پانی کو ہی استعمال میں لا رہا ہے۔ سندھ تاس معاہدے کے مستقبل کے بارے میں اس وقت شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا تھا جب گزشتہ سال ستمبر میں بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے یہ دھمکی دی تھی کہ بھارت پاکستان کے لیے دریاؤں کا پانی بند کر سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جماعت علی شاہ صاحب، آپ کو جانا ہے دوسرے پروگرام میں، میں آپ سے بس ایک سوال کروں گا۔ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو اب ڈیلیگیشن آیا ہے بھارت سے، ایک انتہائی کشیدہ ماحول اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان، سیاسی طور پر بڑی شدید کشیدگی ہے اور ایک دوسرے کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بعض مذاکرات تو منسوخ بھی ہو چکے ہیں، تو اس وفد کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تو پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی مصالحت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ جماعت علی شاہ صاحب، آپ کو جی فرمائیے۔ جماعت علی شاہ صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ اچھا، پشپیندر کمار صاحب، آپ بتائیے مجھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی صورتحال ایسی ہے کہ یہ اس میں کوئی پیش رفت ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو سروس پہ جب یو پی کا الیکشن شروع ہونے والا تھا، اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ یو پی کے الیکشن کی ہم ہنگامی کے بیچ میں کئی طرح کے الزام تراشی ہوگی اور پاکستان بیچ میں ہوگا، لیکن جب یہ الیکشن پورا ہو جائے گا تو دونوں ملکوں کے بیچ میں بات چیت ضرور ہوگی، لہٰذا یہ جو وقت گیا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 ممبر آف پارلیمنٹ اور کانگریس کے 1 ممبر آف پارلیمنٹ جناب ششی تھرور جو ہیں، اس وقت پاکستان میں بھی کچھ دن پہلے گئے ہیں اور وہ حکومت کی رضامندی کے ساتھ گئے ہیں، تو وہ پانی کتنا گرم ہے اور پانی میں کتنی ٹھنڈک پیدا ہو سکتی ہے اس کا جائزہ لینے کے گئے ہیں، اور سرکار کی اس کو پوری طرح سے اسپانسرشپ ہے۔ تو میں یہ مانتا ہوں کہ بات چیت پہ بہت کچھ نہ بھی نکلے، لیکن بات چیت دونوں ملکوں کے بیچ میں جلدی شروع ہونے والی ہے۔
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے یو پی کے الیکشنز کے بارے میں بھی اور چیف منسٹر کے بارے میں بھی۔ جماعت علی شاہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، وہ مل گئی۔ جی شاہ صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں اب؟
ہاں جی، میں نے آپ کا سوال بھی سن لیا ہے۔
جی فرمائیے۔
آواز آ رہی ہے؟
جی،
تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی کل سے اجلاس جو ہے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے, یہ پرماننٹ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے, اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ سال میں ایک بار تو مینڈیٹری ہے, لیکن مزید اجلاس بھی آئیدر کمشنر کی ریکویسٹ پر.
جی
ہاں جی, آئی ڈونٹ نو.
جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں بولیے, آپ بولتے رہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے.
ہلو
جماعت علی شاہ, فرمائیے, آپ بولتے رہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی
اچھا, اب یہ ہے کہ اس جو اجلاس میں یہ جو کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین پرائم منسٹر کی طرف سے یہ دھمکی دینے کے بعد کہ ہم ٹریٹی کو سکریپ کر دیں گے, یہ جو شروعات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, اچھا قدم ہے, کیونکہ جتنے بھی مسائل صرف آپ معاہدہ کی امپلیمنٹیشن میں آتے ہیں وہ شروع ہی کمیشن سے ہوتے ہیں, تو یہ کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. لیکن پاکستان کے جو مسائل آلریڈی ورلڈ بینک کو پاکستان نے بتایا تھا رپورٹ آف آربیٹریشن بنا دے, وہ تو جو کہ تو
جی آپ بولتے رہیے. جی فرمائیے, آپ بولتے رہیے شاہ صاحب. میرے خیال میں جماعت علی شاہ صاحب کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے. یہ بتائیے پیشپندرو صاحب کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈین پرائم منسٹر نے دھمکی دی تھی اس کے بعد, جی اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے. جی جی جماعت علی شاہ صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. پیشپندرو صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟
آپ کی آواز تو آ رہی ہے بالکل صاف, جماعت علی صاحب کی بیچ بیچ میں آواز آتی ہے پھر چلی جاتی ہے.
جی آپ فرمائیے.
میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نے انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک بات ضرور کہی تھی کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پانی ہے جس کا بھارت پورا استعمال نہیں کرتا ہے, جو اس کے شیئر کا ہے, اس کو ضرور ہم کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر بھی یہ بات بہت پہلے سے اٹھ رہی ہے کہ پانی کی وہاں کمی ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جب بھی تنازع بڑھتا ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ایک طریقے سے ریویو کرنے کی بات کہی جاتی ہے. انڈائریکٹلی ہم کہیں تو یہ ڈپلومیٹک دھمکی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد میں تمام ساری چیزیں ہوں گی, یہ زمین کو اترنے والی بات نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی ڈومیسٹک کانسٹنسی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے رشتے جب آتے ہیں اور اس میں ابال آتا ہے تو ان کی باتیں کہہ کر کے آپ اپنی کانسٹنسی کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو انڈس واٹر ٹریٹی نہ تو کیا کہتے ہیں بند ہونے والی ہے نہ ختم ہونے والی ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہوگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو بھارت کے حصے کا پانی ہے جس کا بھارت شاید کم استعمال کرتا ہے وہ پورا اگر کرنے لگے گا تو اس کا بھی اثر جو ہے اس ٹریٹی پہ تو نہیں پڑے گا لیکن پاکستان کے پانی کی مقدار پہ ضرور پڑے گا.
اچھا جماعت علی شاہ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میرے خیال میں جی جماعت علی شاہ صاحب کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے, کچھ پرابلم ہو رہی ہے ٹیلی فون لائن میں. دوسرے یہ بتائیے مجھے پیشپندرو کمار صاحب کہ اب اس جماعت علی شاہ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ میرے خیال میں جماعت علی شاہ صاحب کی لائن میں کوئی خرابی ہے اور وہ ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں اور لائن بار بار کٹ رہی ہے. پیشپندرو کمار صاحب آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے آنے کے بعد اب برف پگھلنی شروع ہو جائے گی اور تعلقات جو ہیں وہ معمول کی جانب لے جانے کے واسطے کوئی مزید پیش رفت ہوگی؟
دیکھیں میں اپنی بات کو پھر دہراتا ہوں کہ یہ بات چیت جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے جیسا جماعت علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں, اس میں ان کا جانا اور اس کے علاوہ تین ممبر آف پارلیمنٹ کا پاکستان جانا یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور مجھے لگتا ہی نہیں جو میرے اپنے سورسز ہیں حکومت میں اس کے حساب سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جلدی کسی معاملے پہ بات کر کے بات بات چیت ہونے والی ہے. یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تمام بات چیت پچھلے 50-60 سال سے ہو رہی ہے, یہ بھی اسی کڑی میں آگے ہوگی, اس ملاقات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں لیکن اتر پردیش کا چناؤ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ناک کا معاملہ تھا. یہ ایک ایسا صوبہ ہے جس کا رقبہ پورے پاکستان کے برابر ہے, ایک ملک کے برابر کی اس کی آبادی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہندوستان کی سیاست کے لیے. لہذا 2019 میں جس وقت نریندر مودی اپنا دوبارہ سے چناؤ لڑیں گے اس وقت اس صوبے کا ایک بڑا رول ہوگا, لہذا اس کو جیتنا ان کے لیے بڑی چنوتی تھی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں نہ صرف برف پگھلے گی بلکہ بات چیت پہ دونوں ملک 100% جانے والے ہیں, اور یہ کسی دن بھی اس کا اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کشمیر کے ایشو کے اوپر ٹینشن ہے اس کو ایسکلیٹ ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟
دیکھیے کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ اپنی جگہ ہیں اور بھارت اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. بھارت اپنے نقطۂ نظر سے اس کو کہتا ہے یہ اٹوٹ انگ ہے اور جو پاکستان کے پاس ہے اس کو ہمیں لینا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور یہ ابھی انفنش ایجنڈا آف پاکستان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹیشن ہے سوری, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں میں کہیں کوئی کمی نہیں آنے والی. اور ہر دن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت میں بھی اس اپنا جو ان کا موقف ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ اس کو کشمیر کا کوئی حل نکلے مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے, جو کشمیر بھارت کے پاس ہے, اور جو ایل او سی ہے, اگر اس سے ہم بہت زیادہ کچھ کوشش کریں گے تو وہ ہونے والا نہیں ہے. نہ آپ ہم سے کشمیر لے پا رہے ہیں, نہ ہم آپ سے پاکستان والا کشمیر لے پا رہے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا بات چیت کرتے رہیے, دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے, لیکن اس میں کوئی ایسا بریک تھرو ہونے والا ہو کہ بھارت کا کشمیر آپ ہم سے لے لیں اور ہم آپ کا کشمیر آپ سے لے لیں, یہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن ان دونوں لوگوں کو کہیں نہ کہیں بیچ کی رائے بنانی پڑے گی کہ جو ہو چکا ہے ماضی میں اس کو ایکسیپٹ کریں, ادر وائز اس میں کچھ نہیں ہوگا. دونوں ملکوں کے سب سے زیادہ وسائل, سب سے زیادہ ریسورسز اس کشمیر پہ جا رہے ہیں.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے بینش سلطان صاحب نے, جو کہ ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہیں. بینش صاحب, ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ اب ایک بہت عرصے کے بعد جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشنز بہت ہائی ہو چکے تھے, اچانک بھارتی وفد یہاں آیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر, ظاہر ہے کہ اس سے اب کچھ رابطے بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کے فیوچر میں کیا امکانات بنتے ہیں اب؟
جافی صاحب, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. بہت ہی اہم جو پیش رفت اگر کہنا چاہیے اس کو ہے کہ جب پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ جب بھی صرف ابھی نہیں ایک ڈیلیگیشن کے صورت میں نہیں بلکہ پاسٹ میں بھی اور پریزنٹ یا کوئی بھی فیوچر میں بھی دیکھ لیں گے ہاں ان شاء اللہ, جب بھی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں آئس میلٹنگ کی سچویشن آتی ہے تو آف کورس ایک مثبت قدم ہوتا ہے, پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے. کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا کہ یہ ایک پازیٹیو چیز نہیں ہے یا ٹرینڈ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے سمجھنے والی کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں پولیٹیکل ٹاکس اور ڈپلومیٹک انیشیٹیوز جتنے بھی لیے گئے ہیں آج تک, چاہے وہ ان کے بیچ میں ہوں, بائی لیٹرل ہوں یا وہ ملٹی لیٹرل ہوں یا ریجنل فورم کے اوپر ہو, پچھلے دنوں ہم نے سارک سمٹ دیکھا اور بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کو مینشن کیا جا سکتا ہے. تو ایک سرد روی کہنا چاہیے یا شاید ایک اسٹیپنگ بیک کی سچویشن ہوتی ہے بھارت کی طرف سے عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے. تو یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اور بڑے ہی امپورٹنٹ جو پاکستان اور بھارت کی بات چیت چل رہی تھی, واٹر ڈسپیوٹ جسے کہنا چاہیے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, بہت ہی لمبا بڑے عرصے سے جب سے دونوں کنٹریز ہیں سب کانٹیننٹ میں یہ مسئلہ ان کے بیچ میں ہے اور ٹریٹی کے اوپر بھی اب تو بہت زیادہ گرما گرمی ہے. آپ نے سنا پرائم منسٹر مودی صاحب نے جو ہے اسٹیٹمنٹ بھی دی جی کے بلڈ کین ناٹ فلو وتھ واٹر. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کی چیزیں جو پاسٹ میں ہم نے دیکھی تھیں, کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا اس ڈیلیگیشن کے آنے سے یا کیا اس طرح کی پیش رفت سے جو سٹیٹمنٹس دی گئیں یا جس طرح کا رویہ رکھا گیا یا ایون ٹریٹی کو ابولش کرنے کی بھی حالانکہ لیگلی بھی اس کو انالائز اگر کیا جائے تو اس طرح سے نہیں کی جا سکتی. تو کوشچن یہی ہے کہ کیا وہ سب اس کی آئسولیشن میں اس ڈیلیگیشن کے آنے کو دیکھا جائے یا اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھا جائے کہ کیا ایجنڈا ہوگا, کس طرف کو بات جائے گی. آپ کو پتا ہے اس ڈیلیگیشن میں ڈیم اور جو دو ڈیم تھے اس کے اوپر بات چیت کے اوپر کہا گیا کہ اس پہ بات نہیں ہوگی, ورلڈ بینک کو بھی اپروچ کیا گیا ہوا ہے تو کیا کس چیز کے اوپر بات ہوگی, مونسون کے موسم کے حوالے سے بات ہوگی. تو بہت سے ایسے سوال ہیں جو اٹھتے ہیں اس ڈیلیگیشن کے آنے کے یہاں پہ آنے سے. اس کے ساتھ ساتھ اگر فیوچر پولیٹیکل ڈائیلاگ کی آپ نے جس طرح سے مینشن کیا ہے تو یہ تو بہت ہی آف کورس سب سننے والے بھی جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, ابھی کشمیر کی بھی بات ہو رہی تھی, اس کے علاوہ اور بہت سے ایشوز ہیں, ٹریڈ کے ایشوز ہیں, اکنامک کوآپریشن کے ایشوز ہیں, جی ریجنل لیول کے اوپر ایشوز ہیں, ہمیشہ افغانستان کے اوپر بھی بات آتی ہے. تو اب پاکستان اور بھارت کے بیچ میں یہ جو ایک کشیدگی بڑھ جاتی ہے, میں سمجھتی ہوں ہم جیسے اس طرح کے فورمز پہ اور ہم اسکالرس کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, لیڈرشپ کو اس چیز سے آگے بڑھنا چاہیے مزید کہ یہ ایک انسیڈنٹ نہ ہو, صرف ایک ڈیلیگیشن آنا ایک بہت بڑا واقعہ نہ بن جائے, یہ ایک ریگولر چیز ہو کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. ٹریک ٹوز ہیں اور بہت سے ذریعے ہوتے ہیں جس پہ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک ریگولر فیچر ہونا چاہیے پاکستان اور بھارت کے درمیان. اور یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے مجھے ایمفسائز کرنا چاہیے اس وقت اپنے سننے والوں کے لیے بھی اور جو یہ پولیٹیکل فیوچر جو ڈسکورس ہے پاکستان اور بھارت کی, کہ جی جب تک پاکستان اور بھارت جو ہیں آپس کے تعلقات کو, آپس کی کشیدگیوں کو, آپس کے مسئلے مسائل کو بائیلیٹرلی ٹھیک ہے نا, اور ریجنل پیس کے لیے, امن کے لیے, آپس میں امن کے لیے, جب تک پاکستان اور بھارت آپس میں بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی پازیٹیو اسٹیپس نہیں لیں گے, کوئی ذرائع نہیں نکالیں گے, تو جی بائیلیٹرلی بھی اسی طرح کی کشیدگی رہے گی اور جی ریجن کے اوپر بھی اس طرح سے کشیدگی رہے گی, جو کہ بہت عرصے سے سفر کر رہے ہیں
لوگ, سفر کرتے رہے ہیں
جی, اوپر آنکھیں ہیں پوری دنیا کی. تو جی ہمیں بڑھنا چاہیے آگے اور اس طرح کی پیش رفت جو ہے اس کو مزید ایک ریگولر فیچر بنانا چاہیے.
بہت شکریہ بینش سلطان صاحبہ آپ کا. جماعت علی شاہ صاحب نے خود ٹیلی فون کیا ہے, میں ان سے دو منٹ گفتگو کر لوں. جماعت علی شاہ صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن دو ڈیمز کے بارے میں بھارت نے کہا ہے ان سے واقعی پاکستان کی پانی کی فراہمی کے اوپر کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟
اس میں یہ گزارش ہے کہ جو ڈیمز انڈیا کو الاؤ کیے ہیں اس کے ڈیزائن فیچر اگر جو ہے وہ اس پیرامیٹرز کے خلاف ہوں گے تو ظاہر ہے پاکستان کو خدشات تو ہوں گے. تو بات صرف یہی ہے کہ وہ فیچر جو ہیں وہ اگر جس طرح پاکستان چاہتا ہے یا جس طرح یہ ٹریٹی کہتی ہے اس کے تحت ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. لیکن انڈیا کا ہمیشہ پوائنٹ آف ویو یہی رہا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. اب اس میں کانفلکٹ جب ہو گئی تو کورٹ آف آربیٹریشن بن جائے, وہ اس ایشو کو جو ہے وہ حل کر دے اور کمیشن کی میٹنگ اپنی جگہ پر چلتی رہے, وہ تو ایک روٹین کا فیچر ہے. لیکن جو میجر کانفلکٹ رتلی اور کشن گنگا پر تھی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بینک کو جو ہے وہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور دونوں کو ٹیمز کو بیٹھا کر یہ طے کر لینا چاہیے کہ کورٹ بننا ہے یا نیوٹرل ایکسپرٹ بننا ہے. لیکن ایشو کو سٹال آن کر دینا یا اس کو روک دینا یا پاس دے دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھداری نہیں ہوگی, اس سے خدشات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھتے ہیں. جی
جماعت علی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو دوسرے پروگرام پہ جانا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ذوالفقار مہتو صاحب ہیں اور جناب پشپیندر کمار صاحب بھی ہیں, ہم گفتگو کریں گے. مہتو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیلیگیشن کی آمد سے جو آؤٹ اسٹینڈنگ مسائل ہیں خاص طور پر پانی کے حوالے سے ان کو حل کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟
جی شکریہ قمر عباس. اصل میں فقط یہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک اینول میٹنگ ہو رہی ہے یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی, اور اس میں دونوں کے موقف جو ہیں وہ جو میری اطلاع ہے اس میں یہ ہے کہ معیار کلنائی اور پاکل دل پہ پاکستان جو چاہتا ہے جو چناب کے ان کے نئے پاور پروجیکٹ ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ ان سے بات ہو, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ انڈیا جو انسسٹ کرے گا وہ کہے گا کہ کشن گنگا رتنے پہ بات کی جائے, لیکن پاکستان نے یہ دونوں کیس جو ہیں وہ ورلڈ بینک نے دے دیے ہیں, ان کو اس کے اوپر جو ان کی سالسی ہے وہ مانگی ہے, تو پاکستان میرے خیال میں اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ وہ ان دونوں پہ بات چیت کرے جو پہلے ہی جا چکے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی برف پگھلی ہے, بات چیت چل نکلی ہے, تو کچھ اچھے کی توقع جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو یہ جو ایک معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ٹریٹی ہے اس کو اس کے عمل کرنے میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کا بھلا ہے. جیسے جواد علی شاہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ڈیزائن اور ٹریٹی کے ڈیزائن کے مطابق تو ان کو الاؤڈ ہے کیونکہ یہ ٹریٹی کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی حرج واقعی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ وہ وائلیشن کی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے پاکستان جو ریپیرین ہے اگر اس کا پانی رکے گا تو اس کی سانس رکے گی, اور جب کسی کی سانس رکتی ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور طرح کی وہ حرکت جو ہے جو اس سے کو کی جا سکتی ہے کیونکہ جان کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو انڈیا سے کئی ڈیلیگیشن سے توقع جو ہے پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں, پولیٹیشینز یا جو دوسرے لوگ جو دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے اور ٹریٹی کے مطابق اپنے ڈیزائن کو تبدیل کریں گے, کیونکہ اگر وہ ڈیزائن تبدیل نہیں کرتے تو پھر یہ بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی.
تو یہ بتائیے کہ اس میں ورلڈ بینک اپنا کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟
نہیں, ورلڈ بینک کے پاس موقع تھا جب کشن گنگا کا کیس ورلڈ بینک کے پاس گیا ہے تو ورلڈ بینک کو چاہیے تھا کہ وہ بجائے کہ پاکستان اور ہندوستان پہ ڈالے. اس میں ایک بڑی اہم بات وہ یہ تھی کہ کیا ورلڈ بینک کے پاس پاکستان نے پہلے درخواست ڈالی ہے یا انڈیا نے پہلے ڈالی ہے, تو یہ بات پاکستان کے حکام نے بھی اور پاکستان کے کمشنر انڈس واٹر نے بھی یہ باور کرایا تھا کہ ہم بھارت سے پہلے یہ بات کہہ چکی ہے کہ عالمی بینک اس میں اپنی سالسی کا کردار ادا کرے, کیونکہ یہ جو کشن گنگا کا جو پہلا فیصلہ آیا تھا کورٹ آف آربیٹریشن سے تو وہ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ اس بات پہ پرائر رائٹ پہ فیصلہ آیا تھا کہ ترجیحی حق جو تھا وہ بھارت کا تقسیم کیا گیا تھا کشن گنگا کا, نیلم جیلم جو پاکستان کا پاور پروجیکٹ ہے آزاد کشمیر میں, تو یہ اس پہ فیصلہ ہوا تھا. تو اس بار اب عالمی بینک اس بات پہ کیوں یہ ایمفیسس کر رہا ہے کہ دونوں ملک آپس میں فیصلہ کریں, اس وقت بھی تو عالمی بینک نے یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ پرائر رائٹ اسی ادارت میں کیا نا کہ پرائر رائٹ جو تھا وہ انڈیا کا تھا, تو پرائر رائٹ پاکستان کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دوسری طرح شخص ملنا چاہیے جیسے بھارت کو اس وقت دیا گیا تھا.
مہتاب صاحب, مہتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا. پیش پہ تو سوا کمار صاحب آپ نے گفتگو کی تھی یو پی کے الیکشنز کے, میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے وہ سن کے میں اس پر آپ کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں.
جی جی جی
بی جے پی کے متنازعہ اور تیز ترار لیڈر اور ہندوتوادی چہرہ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کے روز اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا. حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 403 رکنی اسمبلی میں 325 نشستیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی ہے. لکھنؤ میں منعقد ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں 43 وزرا نے بھی حلف لیا. آدتیہ ناتھ 5 بار سے مسلسل گورکھپور سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہیں اور گورکھپور کے مشہور گورکھ ناتھ مندر کے ہیڈ مہنت ہیں. انہیں وزیر اعلیٰ بنائے جانے پر بی جے پی کے لیڈروں نے بھی حیرت کا اظہار کیا. سمجھا جاتا ہے کہ بالآخر آر ایس ایس کی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے آدتیہ ناتھ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم نریندر مودی, سابق وزراء اعلیٰ ملائم سنگھ اور اکھلیش سنگھ اور دوسرے بہت سے سیاستدانوں نے شرکت کی. وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ یوگی کی قیادت میں اتر پردیش میں ترقی ہوگی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اچھا یہ بتائیے پیش پندر کمار صاحب کہ یہ جو اپائنٹمنٹ ہوا ہے چیف منسٹر ان صاحب کا ہے, اس کا کیا اثر پڑے گا خود بی جے پی کی سیاست پہ, جبکہ خود بی جے پی کے لیڈر اس بات پر متحیر ہیں اور آر ایس 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 کی کامیابی اس کو قرار دیا جا رہا ہے؟
دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ بڑا کنفیوژن کا حصہ بنی ہوئی ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ آر ایس ایس کے ہیں, اس میں کہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, چاہے وہ نریندر مودی ہو, اڈوانی ہو, واجپئی ہو, مرلی منوہر جوشی ہو, نیم اینی بڑی, وہ آر ایس ایس کی جو لیبورٹری ہے اس کے اندر سے تب کے بن کے نکل کے آتے ہیں. ایک آئیڈیولوجی کے تئیں ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں وہ شرماتے نہیں ہیں. لیکن جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ कि जब नरेंद्र मोदी भी आए थे और जब उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया था, तब भी कई सारे सवाल थे। गुजरात की बात कही जा रही थी, 2002 की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था बहुत हार्डलाइनर है, बहुत कट्टर है, तमाम सारी बातें थी। लेकिन वही नरेंद्र मोदी इस मुल्क का निजाम चलाते चलाते कोई 2.5 साल और 3 साल के आसपास हुआ है। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, वो एक तरीके से खास तौर से जो उनका है गोरखपुर, जो बहुत बड़ा जिला है और हम ईस्टर्न यूपी का एक कैपिटल भी कहते हैं, वहां से आते हैं, बहुत एग्रेसिव है, अपनी बात को टू द पॉइंट कहते हैं, किसको अच्छी लगेगी किसको नहीं लगेगी, कितनी कम्युनल है कितनी सेकुलर है इसकी वो परवाह नहीं करते। इस वक्त उनको अपॉइंट करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से ज्यादा किसी का रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, जो मैंने पहले कहा कि सियासी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और राम मंदिर का इशू इसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, अयोध्या और फैजाबाद। लिहाजा वो ये तो चाहते थे कि एक ऐसा चेहरा, क्योंकि मेजोरिटी वोट उनको जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट का इलेक्शन जब हुआ था, तो यहां 80 में से 73 सीट जो थी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और ये भी एक रिकॉर्ड की बात है, या आप उसको रेफरेंस की बात कह सकते हैं, कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा, जिस सूबे के अंदर मुसलमानों की 16% आबादी है। और 2017 का जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश की असेंबली का हुआ है, उसमें 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं खड़ा किया। और एक लंबे वक्त, मैं समझता हूं पिछले 40 साल को अगर हम नजर डालें, तो 312 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी ताकत अगर मिली है, तो लोगों ने अपने अपने मंसूबों का इजहार कर दिया है, लोगों ने अपनी लाइन दे दी है। अब नरेंद्र मोदी के सामने सवाल यह था कि अगर वो यहाँ कोई ऐसा चेहरा उतार देते जो इनको भी पसंद है, उनको भी पसंद है, लेकिन जो उनका कोर वोट है उसको पसंद नहीं है, लिहाजा उन्होंने योगी को आगे करके, क्योंकि योगी का मतलब है हिंदुत्व, योगी का मतलब है मंदिर, योगी का मतलब है एग्रेसिव हिंदू, तो उन्होंने उस चेहरे को उतारा है। लेकिन जो उनकी पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है आज जब फलक उठाया है, उसके बाद के योगी को उसी तरह लोगों को देखना पड़ेगा जैसे नरेंद्र मोदी ने जब औथ ली थी, उसके बाद के नरेंद्र मोदी को लोग अब दूसरी चीजों में देखने लगे। लिहाजा उनको दोनों लोगों को अपीस करना था, एक हार्डलाइनर हिंदू है, एक हार्डलाइनर वोटर है जो ये मानता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव तरीके से एक ऐसा हिंदू चेहरा होना चाहिए जिसकी जरूरत थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी हुकूमत में आने के बाद अपने आप को टोन डाउन किया है। बहुत एग्रेसिव डिमांड जो हिंदुत्व की थी, चाहे वो आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर हो, चाहे राम मंदिर बनने की बात हो, या मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, अब उसके ऊपर बहस तो हो रही है, लेकिन ये सरकार इस्तेदार में आने के बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। तो वो ये जानते हैं कि हुकूमत में बैठने के बाद आपको दूसरी लाइन लेती होती है और हुकूमत में आने से पहले आपकी लाइन दूसरी होती है।
सही।
उसी चेहरे की वजह से उन्होंने जो उनका कोर वोट है वो शक्ल में जो भगवा रंग का कपड़ा पहने है, जो सैफ्रॉन कलर का कपड़ा पहने है, उसको सेटिस्फाई कर दिया है। और अब उनको बार बार अपने कैडर को ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का वजीर आला किसी कमजोर हिंदू को बनाया है, एक एग्रेसिव हिंदू को बना दिया है। दैट्स ऑल। अब काम की बात होगी, काम की बात के अंदर तमाम सारी चीजें होंगी कि उनके एजेंडे हैं, उत्तर प्रदेश का मामला है, बहुत बड़ा करप्शन का मामला है, यहाँ रोड और बिजली का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, अब वो मुद्दे होंगे तो यही योगी आदित्यनाथ होंगे और 2 महीने बाद मीडिया होगा और इनकी इमेज दूसरी होगी।
बहुत शुक्रिया जनाब पुष्पेंद्र कुमार साहब आपका, और सामने हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद फिर हम अपने अगले मौजू की जानिब चलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक को समय। आप खबरों में सुन चुके हैं कि पाकिस्तान में हिंदू मैरिज बिल को, जो वहाँ की हिंदू अकलियत के लिए एक बड़ा मसला बने हुए थे ये मसाइल, उसको उस बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर के दस्तखतों के साथ अब एक कानून की शक्ल दे दी गई है, जिससे हिंदू बरादरी ने कुछ इत्मीनान का इजहार किया है। इस बारे में ہمارے ساتھی محمد جلیل کی رپورٹ ہے، چھوٹی سی وہ سنتے ہیں۔
پاکستان میں ہندو برادری کی شادی اور خانگی امور سے متعلق ہندو میرج ایکٹ 2017 صدر پاکستان ممنون حسین کی دستخط کے بعد اب قانون بن گیا ہے جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان میں ہندو برادری کے سرگرم کارکنوں کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی کے اندراج کے لیے ایک قانون وضع کیا جائے، کیونکہ شادی سے جڑے معاملات سے متعلق انہیں کئی طرح کے سماجی اور قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہندو برادری کے سرگرم کارکن جگموہن اروڑا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس قانون کو ہندو برادری کے لیے نہایت خوشائند قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس قانون کے فقدان کی وجہ سے ہندو خواتین کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا رہا۔
پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے بعض وقت یہی آ جاتا تھا کہ کیا یہ جو خاتون کہہ رہی ہے یا یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ عورت جو لائی گئی ہے عدالت میں یا یہ جو عورت اغوا ہوگی ہے یہ میری بیوی تھی، تو اس کا کوئی ایک قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہوتا تھا، اور اس دستاویزی ثبوت کے اب اس قانون کے بن جانے کے بعد وہ ایک دستاویزی ثبوت ہوگا جس کی وجہ سے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔
انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے ایسے تمام علاقے جہاں ہندو برادری کے بہت کم افراد بھی مقیم ہیں ان کی شادی کی رجسٹریشن کے لیے رجسٹرار مقرر کرے۔
اور سامعین، اس بارے میں ہماری اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی ہے رمیش کمار ونکوانی صاحب سے، جو کہ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ دیکھیے انہوں نے اس بل کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے۔
آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آج ادھر ہولی کی تقریبات میں کمبائنڈ میرجز پروگرام ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ آج پریزیڈنٹ نے جو آج ہندو میرج ایکٹ بل جو ہمارا تھا وہ بھی آج سائن ہو گیا ہے۔ بل ایک بہت ایک پروسیس ہے، اور شادی اب ہندو رسم و رساو کے حساب سے ہوگی اور باقاعدہ شادیاں رجسٹرڈ ہوں گی۔ پہلے آپ ابھی جیسے واشنگٹن سے بول رہے ہیں، امریکہ کی کسی کو ویزا چاہیے ہوتی تھی تو اس کو اپنی شادی پروف کرنے کے لیے پاکستان ہندو کونسل سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا، اب وہ شادی آٹومیٹک 15 دن کے اندر رجسٹرڈ بھی ہوگی۔ سارا ایک پروسیس ہوگا اور ایک باقاعدہ طریقے سے جو ہے وہ کام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بیسک رائٹ تھا جو ابھی مکمل ہوا ہے۔ ہندو میرج ایکٹ کے اندر پریپریشن کا بھی میں نے لکھا ہے، اگر کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال ہوگی، اگر کوئی وڈو ہو گئی ہے تو اس وڈو کو شادی کرنے کا کیسے اختیار ہے، اگر کوئی اختلاف ہوتے ہیں، تو بہت سارا ڈیٹیل میں بل ہے۔ جو بل جو ہے وہ بہت زیادہ ایک سپورٹیو ثابت ہوگا ہندو کمیونٹی میں۔ کمیونٹی کا پیٹرن ان چیف ہوں اور اسی وجہ سے ہی میں نے اتنی ساری محنت کی ہے۔
یہ تھے ہندو کمیونٹی کے پیٹرن ان چیف، جنہوں نے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہولی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس کے موقع پر وہ ہر سال ہندو برادری کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کراتے ہیں۔ اس بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رمیش کمار صاحب،
دیکھیں یہ پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے میں 10 سالوں سے یہ پروگرام کرتا آ رہا ہوں، ہر سال ہولی کا جو فیسٹیول ہوتا ہے، جو خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے، اس کلرفل ایونٹس کو میں کلرفل کر کے مناتا ہوں، اور کلرفل کرنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ میں وہاں پہ اجتماعی شادیاں کرتا ہوں۔ ہر سال 100 بچوں کے میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی کراچی میں اجتماعی شادیاں کرتا ہوں، کچھ لوگوں کی کہیں پہ کرتا ہوں، مگر 100 شادیاں جو ہے وہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ میں ہمیشہ کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔
تو سامعین، یہ تھے رمیش کمار صاحب جو بتا رہے تھے کہ ہندو شادیوں کا اجتماعی طور پر کس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے آپریشن رد الفساد کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سعد نصیر صاحب انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ہوں گے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک سامعین، آپ نے یقیناً خبروں میں بھی یہ بات تو یہ رپورٹ سنی ہوگی کہ محمد قبائلی ایجنسی میں کچھ علاقوں کو خالی کروایا جا رہا ہے، تاکہ وہاں پر جو دہشت گرد اب آنا شروع ہو گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اور اسی حوالے سے ظاہر ہے کہ رد الفساد نامی جو آپریشن اس وقت پاکستان میں جاری ہے اس کے اسٹیٹس کے بارے میں گفتگو کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی شمیم شاہد نے پشاور سے ایک رپورٹ بھیجی ہے, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ ایک مختصر رپورٹ کے سن لیجیے, جس کے بعد بریگیڈیئر اسعد نذیر صاحب سے گفتگو کریں گے.
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے مومن ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے انتباہ کے بعد موصل کورونا نامی گاؤں اور اس کے نواحی علاقوں سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں. مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ انہیں مطلع کیا گیا تھا کہ یہاں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرنی ہے, لہذا علاقہ مکین گھر خالی کر دے. یہ اقدام بظاہر قبائلی ذمہ داری کے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے, جس میں کسی بھی علاقے میں شدت پسندوں کی سرگرمی پر حکام کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اس علاقے کے قبائلی رہنما ملک عادل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی لوگ سیکورٹی فورسز سے مکمل تعاون کر رہے ہیں اور اب تک 20 سے زائد خاندان یہاں سے منتقل ہو چکے ہیں.
پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے ہمارے لوگوں کو یہ وارننگ دی ہے کہ آپ گھر خالی کریں, آر پار جتنے بھی گھر ہیں وہ خالی کریں, اور ادھر سے آپریشن ہونے والا ہے اور آپ کے سارے گھر جو ہے نا مسمار کرنے ہیں. تو اس صورت میں لوگوں میں بہت خوف و ہراس بھی پھیلا ہوا ہے, اور ادھر جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے ایگزام بھی شروع ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت مصیبت میں پڑیں گے ہمارے لوگوں.
جی بریگیڈیئر اسعد نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ کیا یہ کامن پریکٹس ہے کہ اس طرح سے ہر چند کے وہ علاقے اب خالی ہو گئے ہیں, بڑا کلیئر کر لیا گیا ہے دہشت گردوں سے, لیکن پھر بار بار کیا وہ واپس آ جاتے ہیں؟
جی جہاں تک ان حملوں کا تعلق ہے, جو حالیہ ویو آیا تھا ضروری ہے کہ وہ قبائلی راستے کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو علاقہ ہے محمد ایجنسی کا, اس میں دو جگہوں کو, ایک قنداروں کا تحصیل تھا اور ایک یہ کاغن کا تحصیل ہے, اور یہ جو کابل ریور سے ورس کے مقام پر نہر نکالی گئی اس کے گرد گرد جو گاؤں آباد ہے, تو وہاں پر ان کو شک ہے کہ اس رستے کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں کے کچھ لوگوں کو انہوں نے پہلے بھی وان کیا تھا, اور اب دوبارہ ان کو کچھ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر خالی کر دے. البتہ یہ ٹرائبل ایریا میں آتے ہیں تو وہاں پر جب اس قسم کی بات ہوتی ہے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی تو ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر رات کو پتھر کو استعمال کرتے ہیں تو واقعی لوگوں کو, جو لوکل لوگ ہوتے ہیں, نہ وہ تو فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں اور نہ ان کو کوئی پناہ دیتے ہیں. البتہ رستوں کو پہاڑی رستے ہیں, پھر اس میں ظاہر ہے کہ فصلیں بھی ہوتی ہے, جنگلات بھی ہیں, تو اس میں سے نکل کر آ جاتے ہیں اور پھر چپدر ہوا یا سدا یا پشاور میں کوئی کاروائی کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں قبائلی لوگوں کو ڈسپلیس کرنا, ان کو سزا دینا, یا وہاں پر اگر ٹارگیٹڈ آپریشن ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, اگر کوئی مسکرین ہے یا کوئی فیسلیٹیٹر ہے تو اس کو حکومت بھی پکڑ سکتا ہے اور ایسے پولیٹیکل ایجنٹ بھی اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ایک گاؤں کو یا بہت سارے گھروں کو یا ان کو ڈسپلیس کرانا یا مسمار کرانا, میرے خیال میں کہ اب یہ رد الفساد کے ساتھ ساتھ ہمیں وننگ آف دا ہارٹس اینڈ مائنڈ کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے.
ہاں میرا اصل جی
تب حاصل ہو سکتا ہے جب ان کو ساتھ لے لیں اور ان کا کانفیڈنس حاصل کر لیں, اور ان کے ذریعے ان کی نشاندہی پر آپریشن ہو, یا ان کو بتایا جائے کہ اپنے علاقے کو محفوظ رکھے اور اس میں ایسے مسکرینٹ ہو تو اس کی نشاندہی کرے.
جی
سب کو ایک لانٹھی سے اگر ہانکا جائے تو اس سے مسائل بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے.
اچھا میرا سوال جو تھا جی میں
مچھلی ٹریننگ سینٹر تھا یہ افسی کا, اس پر جو خودکش حملہ ہوا تھا جس میں دو مارے گئے اور اس کے علاوہ ایک شاید غائب ہو گیا, تو وہ بھی ایک ان کو ایک لیڈ ملا ہے کہ شاید مسلپور کا راستہ جو استعمال ہوا ہے, لیکن بہرحال راستے تو استعمال ہوتے ہیں, وہ تو وہ مختلف جگہوں سے, کئی گاؤں سے یا ان کے سڑکوں سے گزرتے ہیں یا ویسے غیر روایتی راستے ہوتے ہیں, لیکن ان کی ریٹ تو دن کے وقت تو ہے لیکن رات کے وقت پر اتنی مضبوط نہیں ہے, اور دوسرا ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر علاقے کو ہر رستے کو ہر پگ بندی کو یہ گارڈ کر سکے.
اچھا میں ذرا سا یہاں آپ کو روکوں گا بریگیڈر صاحب جی,
اس کے ساتھ شامل کرنا اور لوگوں کے جو مخبری کا سسٹم ہے اس کو فعال کرانے کی ضرورت ہے, بنسبت ایسے وسائل پر انتظار کرنے کا جو کہ ان کے فزیکلی ان کو ہولڈ نہیں کر سکتے, اور دوسرا جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے صرف اس کو کنڈکٹ کرایا جائے اسکرینگ, نہ کہ عام لوگوں کو مطلب ہے کہ اس
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہلے ضرب عرض ہوا اور رد الفساد ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے نا جب آبادی کے اندر گھل مل جائیں گے دہشت گرد تو ان کے پاس کیا چوائس ہوگی سوائے اس کے خالی کرا لیں. رد الفساد کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں
یہ نسخہ اگر آزمانا ہے تو یہ نسخہ تو دائرے کے لاہور میں بھی ہوتا ہے پشاور میں بھی ہوتا ہے, تو یہ نسخہ تو ادھر کیوں نہیں آزمانا جاتا ہے؟ یہاں پر ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے کہ فاٹا کے لوگوں کو جو ڈسپلیس بھی کرتے ہیں ان کے گھر بھی مسمار کرتے ہیں شک کی بنیاد پر ہو یا ویسے ہو, لیکن جو باقی علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پر صرف جو مسکرین تھے اس کو پکڑا جاتا
ٹارگیٹڈ ہوتا ہے.
تو یہاں پر کیونکہ رب ایک بڑا آپریشن ہوا ہے, وہ بڑا آپریشن کے ذریعے میں بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہے, تو لوگوں کو ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جیتنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ کو ابھی تک لوگوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے اور ایسے لینے چاہیے جہاں پر کہ اس قسم کے لوگ ختم کر سکے, کیونکہ جب تک لوکل آبادی کو آپ ساتھ نہ لے تو آپ کو رد الفساد کر لے یا اس کے پاس جو بھی بڑا آپریشن کر لے توپے استعمال کر لے جہاز استعمال کرتے اس سے نتائج نہیں حاصل ہوتے, اور اب یہ وقت ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا کر جو باقی بچے ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہے ہیں یا ان کو ایک ایجنٹ کیا وہ سلیپنگ سیل کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہوں.
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ نظر رکھتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, اب وہ ضرب عرض کے بعد رد الفساد جو ہے اس کا امپیکٹ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟
اصل میں میں اس کو تشدید دیتا ہوں کہ دیکھ لو یہ جو دہشت گردی کا تھا یا ملٹنسی کا ایک بڑا درخت تھا, اور وہ درخت کی جڑیں کافی پاکستان میں ہیں کچھ باہر ہے, اور اس کے جو تنے تھے یا اس کے جو برانچز تھے وہ ٹرائبل ایریا میں سواس میں یا دائیں بائیں اور وغیرہ موجود تھے. جب وہ آپریشن ضرب عزم ہوا خیبر ون خیبر ٹو ہوا یا اس کے علاوہ رائے راس رائے نجات وغیرہ, تو اس کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ تو اکراس دا بارڈر چلے گئے, اور جو ان کے روٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے تو کرک میں بھی ہے مختلف جگہوں پر ہے, تو اگر رد الفساد ابھی ان کے روٹس کے خلاف ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن یہ بات ہے یہ ایک بڑا آپریشن بڑا لمبا آپریشن, اور اس میں خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو کہ اس کے لیے مطلب ہے کہ ریکروٹنگ کرتے رہے یا ان کے نظریے کو آگے بڑھاتے رہے یا فیسیلیٹیٹر کا یا اس کا ہمکار کا ایک قسم کا کردار ادا کرتے رہے اور ان کے خلاف ہونا چاہیے, اور یہ بالکل یہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ ہو, اور اس میں جو فاٹا میں ہوا ہے ادھر تو سارے آپریشن ہوئے ہیں ہر قسم کے وہ ہوئے ہیں, تو یہ رد الفساد جو ابھی ہے میرے خیال میں کہ یہ اگر سول ملٹری فورسز اس کو ٹرائبل ایریا میں کنڈکٹ کرے یا وہاں پر اگر اس قسم کے خد و خال ہیں اور ہے بھی لیکن ان کے خلاف اب جو مسمار کا کام ہے یا جو گھروں سے نکالنے کا کام ہے یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ بہت سفر کر چکے ہیں اور مزید سفرنگ میں میرے خیال میں کہ ملٹنسی کو فائدہ ہوتا ہے بنسبت لوگوں کے
بہت شکریہ بریگیڈر سعد عزیز صاحب. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, ایک انٹرنیشنل موضوع ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن چین کے دورے پر ہیں, اور یہ ایک ایسا وقت ہے جب کہ شمالی کوریا کی جانب سے جو میزائل اور ایٹمی تجربات کیے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. چین میں امریکہ کے وزیر خارجہ نے چینی صدر شی چین پنگ سے ملاقات کی ہے اور دونوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, ذرا سنتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، یہ کوالٹی بڑی خراب تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ، آپ دونوں کے یعنی چینی صدر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ٹیلی فون پر ہونے والی طویل بات چیت کو، جس کے جواب میں چینی صدر نے کہا کہ ہم چین امریکہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ نئے دور میں تعلقات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر منظر قریشی صاحب موجود ہیں، جو کہ آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن ایفیئرس کے ایڈیٹر ہیں لندن سے، اور ہمارے ساتھ تو اس وقت تو نیو یارک سے سٹی یونیورسٹی نیو یارک گریجویٹ اسکول آف جرنلزم سینٹر فار کمیونٹی کے جناب جہانگیر خٹک صاحب موجود ہیں۔ منظر قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ کیسے وقت میں یہ دورہ جو امریکی وزیر خارجہ کا ہو رہا ہے، یہ شمالی کوریا کو کنٹین کرنے کے لیے کس حد تک سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟
جی، یہ اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو جس طرح کے شروع میں انہوں نے ریکس صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ چند دین تھی، اس میں تو لگ رہا تھا کہ کافی ہو سکتا ہے کہ ہوسٹیلیٹیز بڑھ جائیں۔ تو اس کے جواب میں جو چائنا کے فورن منسٹر تھے وینگلی، انہوں نے کہا تھا کہ یو ایس ٹو ریمین کول ہیڈڈ اور نارتھ کورین ٹینشن، کہ اگر اس کے اوپر زیادہ وہ اسٹریس لیں، کیونکہ حالات جو ہیں وہ واقعی کافی حد سے زیادہ خراب ہیں، لیکن اس کو نارملائزیشن کی طرف لے جانا چاہیے، نہ کہ اس کو ایک ایسی سچویشن میں لے جایا جائے جہاں پر کہ ایک اوپن کنفلکٹ بن جائے اس سے۔ تو اس سے ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو پتہ چلتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کو ایسکلیٹ کیا جائے اس سچویشن کو، بلکہ ڈیفیوز کیا جائے کسی طریقے سے پاسبل ہو سکے تو۔ جبکہ ٹیلرسن جو ہیں، ان کی جو تھا شروع میں کافی اسٹرکٹ قسم کی ایک ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں، جو کہ لگ رہا تھا کہ خراب ہوگا، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل، اگر جس طرح بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی اسٹیٹ بات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی چائنیز پریزیڈنٹ سے، تو اس کے تناظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پروبیبلٹی یہ لگتی ہے کہ آپ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیل یا کوئی کمپرومائز ہوگا، اور یہ اس کو مزید ایسکلیٹ نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اس میں نہ چائنا کا، نہ امریکہ کا، اور نہ ہی پورے دنیا کا اور ریجن کا فائدہ ہے اس چیز میں اگر زیادہ ایسکلیشن ہوتی ہے۔
اچھا، جہانگیر خٹک صاحب، امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں اس سلسلے میں؟ جہانگیر خٹک صاحب، آف لائن پر ہیں؟
جی بالکل، آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل، فرمائیے۔
دیکھیے، امریکہ کے پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ آپشنز ہیں۔ امریکہ نے اقتصادی پابندیاں تو نارتھ کوریا پر لگائی ہوئی ہیں، ملٹری آپشن جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور ایک جو طریقہ جو عام خیال ہے کہ افیکٹو ہو سکتا ہے، وہ چائنا کا استعمال ہے۔ اب چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس علاقائی جو طاقت کا توازن ہے، چائنا نارتھ کوریا کو اس تناظر میں دیکھتا ہے۔ میں اس بات کو یوں ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیے، چائنا یونیفائیڈ کوریا کا مخالف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ ایک نیوکلیرائزڈ، ریڈیکلائزڈ اور ایکسٹریمسٹ نارتھ کوریا جو ہے وہ پھر بھی چائنا کے لیے اچھا ہے ایک یونیفائیڈ کوریا سے، جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے، لہٰذا وہ اپنا اتحادی نہیں کھونا چاہتا۔ اسی وجہ سے چائنا ہمیشہ سے اس کے خلاف ہے، اور امریکہ کی طرف سے چائنا کے اوپر جو کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا نارتھ کوریا پر پابندیاں لگائے، اقتصادی پابندیاں لگائے، چائنا ایسا بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہاں پر کچھ اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر نارتھ کوریا پر پابندیاں لگائی گئی چائنا کی طرف سے، جس پر کہ اس کا بہت زیادہ انحصار ہے، تو نارتھ کوریا کی اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی اور وہ اسٹیٹ بالکل کولیپس ہو جائے گی، جو چائنا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے یہ کافی کمپلیکس سچویشن ہے، اور امریکہ کے پاس ایک واحد راستہ یہی ہے، شاید میں واحد تو نہیں کہوں گا، راستے تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ایک شاید زیادہ ورکیبل راستہ جو ہے جس پر امریکہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر ایسی کوششیں کی جائے کہ اس کو ڈپلومیٹیکلی اس معاملے کو حل کیا جائے۔
اچھا، دوسرے خود جو امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن نے اپنے ایشیا کے دورے میں ملٹری آپشن کا بھی ذکر کیا تھا، کیا اس کی کوئی ریئل پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟
دیکھیے، ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کوئی حرف آخر تو کہہ نہیں سکتے
جی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بیانات ہیں, ریڈ لائنز کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, ہم نے دیکھا تھا سیریا کے حوالے سے, کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو فی الحال ایک بیان کی نظر میں دوں گا, گرچہ نارتھ کوریا میں بیٹھی لیڈرشپ جس کے بارے میں انتہائی تحفظات ہے کہ وہ کوئی بھی ایکشن لینے سے گریز نہیں کرے گی, تو اس قسم کی بیانات سے کیا اس کا کوئی حل نکلے گا, یا پری ایپٹیو سٹرائک سے اس کا کوئی حل نکلے گا, کیا ہوگا؟ اس کا مجھے تو کافی مشکل نظر آتا ہے, یعنی مجھے اس کا کوئی فوجی حل نظر نہیں آتا, اور امریکہ کی طرف سے بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پری ایپٹیو سٹرائکس کا کوئی زیادہ امکان مجھے نظر آ رہا ہے. آپ اسے کمپلیٹلی رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے
جی,
کیونکہ اگر نارتھ کوریا بہت زیادہ کریزی طریقے سے بیہیو کرے جیسا وہ کرتا چلا آ رہا ہے, تو شاید اس کو تھوڑا سا ذرا ٹیم کرنے کے لیے اگر تھوڑا بہت طاقت کا استعمال کیا جائے, لیکن مجھے اس کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اس علاقے میں اچھی خاصی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جو کہ اس علاقے کے خطے کے مفاد میں نہیں, اور پھر چین بھی اس میں آ جائے گا.
اچھا منتخب قریشی صاحب, کتنا حقیقی خطرہ ہے شمالی کوریا کا یہ ایٹمی پروگرام جو ہے, اور اس وقت خاص طور پر وہ جو مطلب ڈیفائی کرنے کے لیے میزائلز کا تجربہ کر رہا ہے, ایٹمی تجربات کر رہا ہے, کتنا حقیقی خطرہ دنیا کے لیے ہے یہ؟
دنیا کے لیے میرا نہیں خیال کہ ایز سچ سوائے اس کے کہ ریٹورک کے علاوہ کوئی خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے اس سے. اگر ہم غور کرتے ہیں دنیا کے میپ کو دیکھیں تو اگر فار ایسٹ میں جائیں تو نارتھ کوریا, اور اگر اس طرف کو آئیں ساؤتھ ایشیا کی طرف تو پاکستان, یہ دو ایجز ہیں, اور یہ دونوں ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں چائنا کی اپنی سیکیورٹی کے لیے. تو چائنا ان کنٹریز کو آگے پریزنٹ کرتا ہے, لیکن خود بیسیکلی اگر آپ غور کریں تو ان کو سیکیورٹی بھی ایک طریقے سے پرووائڈ کر رہا ہے چائنا, ڈپلومیٹکلی بھی, اور اگر ملٹریلی بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کانٹیکٹ رہتا ہے دونوں ہی کنٹری سے. تو پروبیبلٹی ایسی کوئی نہیں ہو سکتی کہ چائنا ایک جنگ فل آل آؤٹ وار کی طرف کسی کو پش کرے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو جہاں تک جنگ ہونے کا چانسز ہے تو میرا تو بالکل خیال ایسا نہیں ہے کہ نہ کوئی امریکہ کر سکے گا, کیونکہ امریکہ اس کو ٹچ کرنا نارتھ کوریا کے اوپر ملٹریلی وڈ بی لائک کہ چائنا کی جو سیکیورٹی ہے اس کو آپ تھریٹن کریں, اور ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی کر پائیں گے, نہ امریکہ بھی اور نہ ہی یہ بھی. اور یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے میرے خیال میں امریکہ کی طرف سے وہ زیادہ تر دی گئی ہے ایشورنس کے لیے, جو کہ امریکہ کے
الائز ہیں اس علاقے میں,
لیکن بجائے کہ ایکچولی جنگ کی کوئی سچویشن.
اچھا جہاں کے خٹک صاحب, اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع ہے چائنا کے حوالے سے ہے, اگر آپ کو آپ نے یقیناً یہ خبر دیکھی ہوگی کہ اسلامک اسٹیٹ نے ایک ویڈیو اس مہینے کے اوائل میں جاری کیا تھا جس میں بہت ایکسپلیسٹلی چین کو تھریٹ کیا گیا تھا کہ اس کے ہوم سوائل کے اوپر وہ حملے کریں گے, اور ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ چین اپنے انفلوئنس کو ایشیا میں, افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, ظاہر ہے کہ فریکوینٹلی اس کے لوگ آئیں گے جائیں گے, تو کتنا بڑا خطرہ ہے آئی ایس آئی کی یہ دھمکی واقعی چین کے لیے, اور چین کو اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ چین آلریڈی ایک ایسی ایکویشن میں چلا گیا ہے کہ جہاں پر وہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جو صف بندی ہو رہی ہے اس علاقے میں, اس کا وہ حصہ بن چکا ہے. گزشتہ دنوں جو ماسکو میں میٹنگ ہوئی تھی رشیا, چائنا اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹس تھے ان کے درمیان, اور اس کے بعد پھر اس کا فالو اپ میٹنگ کا بھی ابھی کوئی پروگرام بن رہا ہے جس میں افغانستان کو بھی بلایا جا رہا ہے, اور اس میں بات تو افغانستان کے حوالے سے ہو رہی تھی, لیکن جو مختلف جو پارٹیز ہیں اس وقت, یعنی رشیا جو سمجھتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ بہت بڑا خطرہ ہے اور وہ طالبان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, چائنا جس کے اپنے زنجیانگ پروونس میں جو ہے ایسے گروپ موجود ہیں جو کہ چین کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور ان کی موجودگی پاکستان کے قبائلی علاقوں اور افغانستان میں پائی جاتی ہے, تو چائنا کا اس طرف بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ان کو کسی طریقے سے روکا جائے, تو وہ صف بندی میں تو وہ حصہ ہے, اور چائنا ڈیفینیٹلی اس قسم کی جو تھریٹس جو آتے رہتے ہیں اس کا میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے رہے ہیں, اور ان کی طرف سے جو ابھی تک ڈپلومیسی آئی ہے تو اس میں جو الائنمنٹس نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ہر اس گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان گروپوں کو نشانہ بنائے جو چائنا کے خلاف لڑ رہے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ اس نظریے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اسی نظریے سے جو ہے انہوں نے ڈپلومیٹیکلی اپنی انوالومنٹ بھی بڑھائی ہے. آپ اگر دیکھیں کچھ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران افغانستان میں بھی ان کی انوالومنٹ بڑھی ہے. اکنامک انوالومنٹ تو ان کی پہلے سے تھی لیکن ابھی ان کی ڈپلومیٹک انوالومنٹ میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چائنا کے اندر خود اچھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے. اسپیشلی جو ان کی جو زنجانگ کے جو سیپریٹسٹ ہیں ان کی موجودگی اسپیشلی افغانستان میں, اور ایسی خبریں کہ ان سیپریٹسٹ نے اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ الائن کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی ایکویشن بن رہی ہے کہ جس میں چائنا آلریڈی میرا خیال ہے کہ اس ایمرجنگ اتحاد کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس میں ہدف اسلامک اسٹیٹ ہی ہے.
اچھا ایک آخری بات, تو آپ جو سیریا کی خانہ جنگی ہے منظر قریشی صاحب, اس کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں اور یہاں واشنگٹن میں اس کی سول وار کی 6ویں برسی یا جو بھی آپ کہیں اینیورسری منائی گئی ہے, لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اب اس مرحلے پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ سیرین کانفلکٹ اب کس طرف جا رہا ہے, جبکہ اسلامک اسٹیٹ وہاں بھی پٹ رہی ہے اور عراق میں پٹ رہی ہے, اور اب وہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں؟
جی, میرے خیال میں سیریا کے اندر جہاں تک ہے وہ کانفلکٹ جو ہے, کیونکہ میجر سٹیز وہ لوز کر چکے ہیں, کل جو تھا وہ اور بھی ایک بڑے سٹی کو لوز کیا, وہاں سے ان کو وڈرا کرنا پڑا. تو اس سچویشن میں میرے خیال میں کہ سیریا کا جہاں تک کانفلکٹ ہے وہ اینڈ گیم کی طرف جا رہا ہے, جہاں پر کہ یہ کانفلکٹ جو ہے شاید ریزالو ہو جائے اور وہاں پر تھوڑی سی اور دو کہ اتنی ناپسندیدہ گورنمنٹ ہے لوگوں کی سرٹن لیول پہ بشار الاسد کی, لیکن شاید سیریا میں اب کم از کم سیریا کے لیول کے اوپر پیس شاید آ سکے ان دا نیکسٹ 6 to 8 months.
جاگر خٹک صاحب, کیا یہ جو نیا سیٹلمنٹ سیریا میں پاسبل جس کی بات منظر قریشی صاحب کر رہے ہیں, مائنس تو بشار الاسد ہوگا؟
الٹیمیٹلی تو یہی ہوگا, الٹیمیٹلی تو بشار الاسد کو جانا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ بڑی طاقتیں کیا اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہاں پر ایک گورنمنٹ کا جو بہت بڑا ویکیوم بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ بھر رہے ہیں مختلف قسم کے ایکسٹریمسٹ جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ ان کی وفاداری کس کے ساتھ ہے. تو اس وقت تک تو میرا خیال ہے کہ بشار الاسد رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ جب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہاں پر اس کا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتا ہے, تو مجھے بشار الاسد کا مستقبل میں کوئی پولیٹیکل رول نظر نہیں آتا کسی بھی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں. تو ان کا فیوچر تو ظاہر ہے کہ وہاں پر زیادہ نہیں ہے, اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جی ہم انتخابات بھی کرانا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے تیار بھی ہو جائیں, اور اگر وہ انتخاب جیتے ہیں جس کا امکان بہت زیادہ کم ہے کیونکہ سیریا کی تو ابھی حکومت مسلسل پکڑ رہی ہے اور چند شہروں تک رہ گئی ہے, تو اس کا تو امکان بہت کم ہے. تو مجھے بشار الاسد جو ہے وہ مستقبل میں کسی بھی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں حکومت میں دوبارہ آتے نظر نہیں آ رہے.
ایک آخری بات منظر قریشی صاحب, کیا آپ سیریا کو ڈیوائیڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟
جی اب نہیں, کچھ اگر ہم سے 6 سے 8 مہینے پہلے ایسی سچویشن شاید بن سکتی تھی, لیکن اب میرا خیال ہے کہ ڈیوائیڈ ہونے کے چانسز کم ہے کیونکہ ترکی بھی آن بورڈ ہے, اور اگر سپوز کریں کہ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کے, جہاں پر بشار الاسد کو ریپلیس کر دیا جائے کسی اور سے, تو ترکی اور رشیا اور سیریا اگر یہ ایک ان کا ہو جاتا ہے اگریمنٹ, تو ڈیفینیٹلی کہ سیریا جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا صورت میں, کیونکہ اگر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ترکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
جہانگیر خٹک صاحب, آپ کا کمنٹ, آخری کمنٹ, 30 سیکنڈ ہے میرے پاس.
بالکل یہ بات درست ہے کہ سیریا کا ٹوٹنا جو ہے وہ اس خطے کے لیے بہت خطرناک ہے. بالکنائزیشن آف سیریا جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے
جی.
اور الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی نکلے گا, لیکن مجھے بھی اس کی بالکنائزیشن ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے, گرچہ پریکٹیکلی تو اس وقت ہو چکی ہے
جی.
لیکن جب یہ اسلامک اسٹیٹ کے قبضے سے یہ علاقے چھڑائے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی نئی حکومت وہاں نہیں قائم کریں گے.
بہت شکریہ.
تو مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے نئی کمپلیکیشنز پیدا ہوں گے, اور میرا نہیں خیال کہ شاید ممکن ہو اس وقت.
بہت شکریہ آپ کا. سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔